الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز سامعین کرام قرآن پاک کی ایک مختصر سی آیت مبارکہ اور دو حدیث مبارکہ اس وقت میں پڑھی ہیں اور اسی سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم فرمایا ہے اور عجیب انداز میں حکم فرمایا ہے. ارشاد فرمایا قل, حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے, آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو, اللہ سے محبت کا تمہارا دعویٰ ہے. اور یہ اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ایک فطری اور لازمی چیز ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے, اور اپنے ہر محسن کی محبت کا پیدا ہونا ایک فطری چیز ہے, اور یہ ایسی چیز ہے اپنے محسن سے محبت کا ہونا کہ یہ جانوروں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. کوئی آدمی اپنے گھر کسی جانور کو پالتا ہے تو اس جانور میں بھی اپنے مالک کی محبت پائی جاتی ہے, یہاں تک کہ کتا بلی گھروں میں ہوتے ہیں تو کتا بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور محبت کا اظہار کرتا ہے, بلی بھی اپنے مالک کو پہچانتی ہے اور اس سے محبت کا اظہار کرتی ہے, گھر کے اندر بکری بیل بھینس ہوتے ہیں وہ بھی اپنے مالک کو پہچانتے ہیں اور ان سے کسی نہ کسی طرح اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو انسان ہے کہ اللہ نے اس کو عقل عطا فرمائی, حیوانات تو عقل سے محروم ہیں, اور یہ انسان عقل والا ہو کر اگر یہ اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتا اور اس سے محبت کا اظہار نہیں کرتا, محبت نہیں کرتا, تو یہ انسان نہیں, یہ تو حیوانوں سے بھی بدتر ہے اور یہ صحیح فطرت پر نہیں ہے. چونکہ اپنے خالق اور مالک کی محبت ایک فطری چیز ہے, ایسے ہی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت سے کنارہ کش ہیں اور ان میں اپنے خدا کی محبت نہیں پائی جاتی, ایسے لوگوں کے بارے میں خود قرآن پاک میں ارشاد ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ذرا بتائیے جن لوگوں نے اپنے خدا کو چھوڑ کر اپنے خالق اور مالک سے اپنی محبت کا تعلق قائم کرنے کے بجائے محض اپنی خواہش ہی کو اپنا معبود بنا لیا اور اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانا، کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں ہو سکتے، اور یعنی کوئی بھی ایسے آدمی کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا جو اپنے خالق اور مالک ہی کو نہ پہچانے۔ اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ان کا یہ کرنا کیا کوئی عقل کی وجہ سے ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ ان تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان میں اکثر لوگ سنتے سمجھتے بوجھتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، اللہ خود ہی فرماتے ہیں بل ہم کل انہام، بلکہ یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، جیسے چوپایوں میں عقل نہیں ان میں بھی عقل نہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، یہ تو کتے بلی کی طرح ہیں، یہ تو گدھے گھوڑوں کی طرح ہیں ان میں۔ اور آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہم اول، بلکہ یہ تو چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اس لیے کہ چوپائے بھی حیوانات بھی کسی درجے میں اپنے مالک کو پہچان کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ انسان ہو کر اپنے مالک کو نہیں پہچانتا اور اس سے محبت کا اظہار نہیں کرتا تو یہ تو چوپایوں سے بھی بدتر ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت ایک فطری چیز ہوئی، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے اب جب اللہ کی محبت ضروری ہوئی تو اب محبت کے لیے کوئی نہ کوئی شرط بھی ہوتی ہے، اس لیے اب اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی محبت کی شرط قرار دیتے ہیں۔ ہاں فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور یہ تمہارا دعویٰ ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے فاتبعونی، میرا اتباع کرو، یعنی اللہ کے رسول کا اتباع کرو، فاتبعونی۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے لیے شرط قرار دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو، اور فرمایا فاتبعونی میرا اتباع کرو، اس میں کسی ایک چیز کو نہیں ذکر کیا، یعنی یہ نہیں کہا میرے اقوال کا اتباع کرو، یہ نہیں فرمایا کہ میری باتوں کا اتباع کرو، بلکہ مطلق فرمایا فاتبعونی میرا اتباع کرو۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات گرامی اس کے اندر آ گئی، جس سے معلوم ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز قابل اتباع ہے اور اس کا اتباع ضروری ہے۔ اس میں اقوال بھی آ گئے، افعال بھی آ گئے، احوال بھی آ گئے، عادات بھی آ گئیں، سب چیزیں آ گئیں۔ یعنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے ارشادات مبارکہ، ان کا بھی اتباع کرو، آپ کے افعال، آپ نے جو کام کیے ہیں ان کا بھی اتباع کرو، اور اس سے بڑھ کر آپ کی عادات مبارکہ، جو چیزیں آپ نے عادت کے طور پر کی ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں، ان کا بھی اتباع کرو، یہاں تک کہ آپ کے احوال، جو باطنی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے اندر آ گئیں، ان کا بھی اتباع کرو، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع ہوگا، چونکہ مطلق فرمایا ہے فاتبعونی میرا اتباع کرو۔ اب اس کے اوپر یہ کامل اتباع، بہت سی چیزیں آدمی کے اپنے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں اور اس میں اتباع کیسے کرے گا؟ ایسا ہوتا ہے کوئی چیز ہماری پسند ہے اور وہ دوسروں کو پسند نہیں ہے، اور یہاں مطلق فرمایا ہے کہ ہر ہر چیز میں اتباع۔ اب اس کے لیے دوسری چیز ضروری ہوئی، یہ کامل اتباع اپنے محبوب ہی کا ہو سکتا ہے، یعنی جو بالکل ہر طرح آدمی کو محبوب ہو ہر اعتبار سے، یہاں تک کہ آدمی اپنے محبوب کے سامنے اپنی عادت کو فنا کر دے، اپنی خواہش کو فنا کر دے، اپنی طبیعت کے تقاضوں کو فنا کر دے، کوئی ایسا محبوب ہو کہ اس کے اوپر آدمی اپنی تمام چیزوں کو فنا کر دے، نہ اپنی عادت باقی رہے، نہ طبیعت باقی رہے، نہ طبیعت کا منشا باقی رہے، نہ طبیعت کا تقاضا باقی رہے، نہ کوئی اپنی خواہش باقی رہے، مکمل طور پر اپنے آپ کو محبوب کے سامنے فنا کر دے، یہ اس کے بغیر ممکن نہیں۔ اور یہ جبھی ہوگا کہ جب محبوب کامل درجے کا ہو اور اس سے محبت کامل درجے کی ہو، ایسی محبت کہ آدمی اپنی طبیعت کو بھول جائے، خواہش کو بھول جائے، طبیعت کے تقاضوں کو بھول جائے، تو معلوم ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی لازم اور ضروری ہے کہ آدمی بے اختیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کا اتباع کرے اور اس میں اپنی طبیعت حائل نہ ہو. یہ تو ہمارے منشا کے خلاف ہے, طبیعت کے خلاف ہے, خواہش کے خلاف ہے. سب چیزیں اپنی قربان, خواہشیں قربان کر دے سب رضائے دوست پر, پھر میں دیکھوں کہ دل کا چاہا کیوں نہ ہو. اپنی ایک ایک چیز کو قربان آدمی تبھی کر سکتا ہے جب کسی سے کامل درجے کی محبت ہو کہ محبوب کی مرضی کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اس سے ہونا سمجھ میں آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت ضروری ہے. اسی کو حدیث شریف میں فرمایا ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کوئی آدمی کامل الایمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کو, اس کے والد, اس کی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک کسی کو اپنے والدین سے زیادہ, اولاد سے زیادہ, دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو, جب تک ایمان کامل نہیں. لا یؤمن احدکم, یا معلوم ہو گیا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کے لیے کسوٹی ہے. اگر کوئی اپنے ایمان کو پرکھنا چاہتا ہے تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر پرکھے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر کامل درجے کی ہے, ایمان بھی کامل درجے کا, محبت ادنا درجے کی, ایمان بھی ادنا درجے کا, محبت درمیانی درجے کی, ایمان بھی درمیانی درجے کا. جیسی محبت ہوگی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسا ہی اس کا ایمان بھی ہوگا, اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہو گیا. اور جب محبت ہوگی کامل درجے کی تو کامل درجے کا اتباع بھی ہوگا کہ ایک ایک چیز کے اندر وہ اتباع کرے گا. آپ نے دیکھا ہے جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے کامل درجے میں تو آدمی اس کی ایک ایک ادا کو بھی اختیار کرتا ہے اور اس ادا کے اختیار کرنے میں لذت لیتا ہے. محبوب میرا بات اس طرح کرتا ہے, اس طرح بیٹھتا ہے, اس طرح مسکراتا ہے, اس طرح کھاتا ہے, فلاں کام اس طرح کرتا ہے, تو ان کے کرنے میں بھی اس کو لذت آتی ہے. محبوب کا تذکرہ کرنے میں بھی اسے لذت آتی ہے, ان اداؤں کو اختیار کرتا ہے. تو جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل درجے کی ہوگی تو اب کامل درجے کا اتباع ہوگا. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس کا نمونہ پیش کیا, اپنے آپ کو نمونہ بنا دیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اختیار کر کے, یہاں تک کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع کیا, افعال کا بھی اتباع کیا, اقوال کا بھی اتباع کیا, احوال کا بھی اتباع کیا, باطنی کیفیات کا بھی اتباع کیا. یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی کیفیات تھی ان کو بھی حاصل کیا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے, اور یہ کوئی اور ہی درجہ ہے, اور یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے محبوب کے رنگ کے اندر ایسا رنگ جائے کہ ظاہر کے علاوہ وہ باطن بھی رنگ جائے, اس کا دل بھی محبوب کے رنگ میں رنگ جائے, اس کی طبیعت بھی محبوب کی طبیعت بن جائے, اس کی خواہش بھی محبوب کی خواہش بن جائے, یہاں تک کہ یہ ہو جائے من تو شدن تو من شدی, من جا شدن تو تن شدی, تاکس نہ گوید باد عظیم دیگرم تو دیگری. آدمی بالکل میں جان بن گیا اور تو بدن بن گیا, اور میں بدن بن گیا اور تو جان ہو گیا, یعنی بالکل اس طرح اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ بھائی فنا تو دو قالب یک جان ہیں, بدن تو دو ہیں لیکن ان میں دل ایک ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے, اس دل میں جو خیال آتا ہے وہ اس دل میں بھی خیال آتا ہے. اس طرح کامل آپس میں جوڑ اور ربط اور ایسی محبت قائم ہو جاتی ہے. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کامل محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اختیار کی کہ جس کا نمونہ نہ پہلے ملتا ہے نہ بعد میں ملتا ہے, اور یہ بھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت کے نتیجے میں کامل اتباع کر کے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین مستقل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بن گئے. اور یہ کسی شیخ یا کسی استاد کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ اس کی تعلیم میں تربیت میں ایسی تاثیر ہو کہ اس کے شاگرد یا اس کے مریدین مستقل اس کا نمونہ بن جائے. یہ شیخ کے کمال یا استاد کے کمال کی بات ہوتی ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تاثیر تھی؟ اللہ تعالیٰ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہوئے اسی انداز کو اللہ نے اختیار فرمایا ہے. اللہ فرماتے محمد الرسول اللہ, تم میرے محمد کو پہچاننا چاہتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, اور محمد کیا ہیں, وہ کس طرح آئے اور ان کی تاثیر کیا تھی؟ فرمایا کہ ان کے پاس رہنے والوں کو دیکھو, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو دیکھو, صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو دیکھو, ان کی صحبت نے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو کیا سے کیا بنا دیا. فرمایا محمد رسول اللہ, ان کو دیکھنا ہے تو ان کے شاگردوں کو دیکھو, ان کی صحبت میں رہنے والوں کو دیکھو کہ ان کی صحبت میں رہنے والے کس طرح ان کے اندر آپ کی صحبت نے تاثیر کی. فرمایا والذین معہ, ان کے ساتھ جو رہنے والے ہیں آپ کی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ ان کی دل کی دنیا بدل گئی. دنیا آدمی دل سے محبت کرتا ہے خواہش کی وجہ سے, طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے, لیکن آپ کے پاس رہنے والوں کی دل کی دنیا بدل گئی, اب ان کی محبت کے انداز بدل گئے اور کسی سے نفرت یا بغض کا انداز بدل گیا. اب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اپنی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی وجہ سے, نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی وجہ سے, کسی سے تعلق ہے تو اللہ کی وجہ سے, نفرت ہے تو اللہ کی وجہ سے. والذین معہ اشداء علی الکفار, ان کی دلوں کی کیفیت ایسی بدلی کہ وہ جو اللہ کو ناپسند ہیں, اللہ کے نافرمان بندے, ان کو ان سے ان کو بھی نفرت ہے اور ان کے مقابلے میں یہ بالکل سخت ہیں چونکہ وہ اللہ کے نافرمان بندے ہیں. اور جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں رحماء بینہم, یہ بھی ان کے اوپر انتہائی مہربان ہیں چونکہ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں. ان کی دلوں کی حالت بدل گئی اور ظاہری حالت عبادات کے نقشے ان کے بدل گئے. پہلے ان کی زندگی کے طور طریقے اور تھے اور آپ کی صحبت مبارکہ کی وجہ سے اب ان کی زندگی یہ بدل ہو گئی کہ ہر وقت تم ان کو دیکھو گے, اللہ کی عبادت میں مشغول پاؤ گے. فرمایا تراہم رکعاً سجدا, اب تم ان کو جب دیکھو گے تو کبھی رکو کرتے ہوئے پاؤ گے, سجدا کبھی تم انہیں سجدوں میں پاؤ گے, یعنی ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. اور عبادت سے مقصود ان کا کچھ نہیں, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ کے فضل اور اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں, انہیں اور کچھ نہیں چاہیے, نہ شہرت چاہیے نہ کچھ اور چاہیے, صرف اللہ کی رضا چاہیے اور اللہ کی خوشنودی چاہیے. اور جب انہوں نے اللہ کے محبوب کا اس طرح اتباع کیا اور تقویٰ اور طہارت اور پاکیزگی اور رکوع اور سجود اور عبادات میں اپنے آپ کو رنگا تو اس اللہ کی محبت, اللہ کی معرفت کا اثر, رکوع سجدوں کا اثر ان کی پیشانیوں میں وہ نور ظاہر ہوا. فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کا وہ نور اور ان کی پہچان ان کے سجدوں کے نشانات, سیماہم فی وجوہہم, ان کے چہروں میں تم محسوس کرو گے کہ ان کے چہروں کے اندر اللہ کا نور نظر آئے گا ان کے تقوی اور طہارت اور پاکیزگی کی وجہ سے. اور فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ, یہ مثال ہم نے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی توریت کے اندر بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہنے والے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا تذکرہ توریت کے اندر فرمایا, تو آپ کی صحبت میں رہنے والوں کا یہ حال ہوا اور یہ کمال محبت کی وجہ سے ہوا. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو وہ کامل درجے کی محبت تھی اور کامل درجے کا اتباع تھا کہ ایک ایک چیز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا, کسی ایک چیز میں نہیں ہر چیز میں ایک ایک سنت کی محبت دنیا جہان سے زیادہ ان کے دلوں کے اندر تھی. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کسرا کے دربار میں ہیں, ایران کا بادشاہ کسرا جو اس وقت بہت بڑی قوت سپر پاور جسے کہتے ہیں اور اراکین سلطنت موجود ہیں, ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا, کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمہ گر گیا, انہوں نے اسے صاف کر کے کھانا چاہا جو سنت طریقہ ہے, لیکن پاس میں ساتھی نے کہا کہ یہ دربار کسرا کا دربار ہے، تم اگر ایسا کرو گے یہ لوگ ہمیں ذلیل سمجھیں گے، حقیر سمجھیں گے۔ بس یہ سننا تھا، سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو جلال آ گیا اور فرمایا اترکو سنت حبیبی لہا اولائی الحماقا، کیا میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں گا؟ اترکو سنت حبیبی لہا اولائی الحماقا، ایک سنت کی وہ قدر و منزلت ان کے دلوں میں بیٹھی، اپنے ظاہر کو بھی بنایا، باطن کو بھی بنایا، اور اس طرح مکمل نمونہ بن گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے کسی چیز کے بارے میں پوچھا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلا کام کس طرح کرتے تھے؟ فرمایا کہ صبح کو یہاں مسجد میں آ کے بیٹھ جانا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھنا، جب وہ اپنے گھر سے نکل کر آئیں گے اور جب تک وہ واپس جائیں ان کو جو کام جس طرح کرتے ہوئے دیکھو، جس طرح وضو کرتے دیکھو، جس طرح نماز پڑھتے دیکھو، قرات کرتے دیکھو، رکوع سجدہ کرتے دیکھو، بیٹھنے کا انداز دیکھو، لوگوں سے گفتگو کرنے کا طریقہ دیکھو، کھانے کا طریقہ دیکھو، پینے کا طریقہ دیکھو، اور ان کو مسکراتا ہوا دیکھو، کوئی کام جس طرح بھی دیکھو، سمجھ لینا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام اسی طرح کرتے تھے۔ اس طرح نمونہ بنے یہ حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کی جو حالت جس طرح دیکھ لی اس کے اوپر مر مٹے۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صلت عطا فرمائی، اصحابی کا نجوم فبئیہم ابتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مثل ہے، جس کا اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے، انہوں نے مجھ سے روشنی حاصل کی ہے، آپ چاند ہیں، ستارے آپ صحابہ ستارے ہیں، ستارے چاند سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور چاند کے غائب ہونے کے بعد پھر ستاروں سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، میرے صحابہ میں وہ ستاروں کی طرح ہیں کہ انہوں نے مجھ سے روشنی حاصل کر کے اس نور کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے کہ اب میرے بعد ان کے ذریعے سے روشنی حاصل کی جائے گی، جو جس کا اتباع کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بنے، اور ایسا نمونہ بنے، ایسا نمونہ بنے کہ باطنی کیفیات کو بھی انہوں نے عکس کیا۔ باطنی کیفیات، باطنی چیزیں ایمان ہے، ایمان کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایمان کو ان کے دلوں میں مزین کر دیا، وزینہ فی قلوبکم، اور فرمایا وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر کی، نافرمانی کی اور ہر قسم کی معصیت کی نفرت اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی، اور فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ سب لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور فرما دیا یہی ہدایت یافتہ نہیں، جو ان کا اتباع کرے گا وہ بھی ہدایت یافتہ۔ والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وآعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، فرمایا کہ یہ سابقین اولین، مہاجرین اور انصار، اور جو ان کا اتباع کرے گا احسان کے ساتھ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور اللہ نے ان کے لیے باغیچے جنت میں تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے لیے بیان کیا، اور ان کا اتباع کرنے والوں کے لیے بھی بیان کیا کہ جو ان کا اتباع کرے گا صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا، ان کا بھی یہی حال ہے کہ ان کے لیے بھی اللہ راضی اور ان کے لیے بھی جنت کے باغات تیار ہیں، اللہ نے ان کے لیے بھی جنت کے باغات تیار کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تاثیر کو بیان فرمایا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین آپ کی صحبت میں رہ کر ایسے بنے کہ اب اللہ ان کی خود تعریف کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سند مرحمت فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا یہ حال ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حالت میں دیکھا بس مر مٹے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک وادیہ پیش آیا، ایک موقع پر ان کے سر پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا، زندگی بھر انہوں نے اپنے سر کے بال نہیں کٹوائے، اللہ کے محبوب کا ہاتھ میرے سر پہ رکھا گیا ہے، اب میں ان بالوں کو اپنے بدن سے جدا نہیں کروں گا، اور ان کو لپیٹ کر اسی طرح جوڑا بنا کر سر پہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ بیٹھ کر اگر کھولتے تو زمین پہ گر جاتے، لیکن کٹانا پسند نہیں کیا. اللہ کے محبوب کا دست مبارک ان ہاتھوں بالوں پہ رکھا گیا ہے، اب میں ان کو اپنے بدن سے جدا نہیں کر سکتا. معاویہ ابن قرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک خاص حالت میں دیکھا، آپ کا گریبان مبارک اس وقت کھلا ہوا ہے، بس اسی حالت کے اوپر بھر بیٹھے. پھر زندگی بھر اپنے گریبان میں بٹن نہیں لگاتے تھے، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دیکھا ہے، آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا، بس وہی ادا پسند آ گئی. غرض کے جس نے جو جس ادا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بس زندگی بھر وہ اس پر مر مٹا، میں اس حالت کو چھوڑ نہیں سکتا. ایک صحابی آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، آپ نے وہ انگوٹھی لی اور اس کو پھینک دیا. اس کی طرف اشارہ تھا، سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، یہ مطلب نہیں تھا کہ اب تم اسے اٹھانا بھی نہیں، نفرت کا اظہار تھا کہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. مجلس ختم ہو گئی، سب اٹھ کے جانے لگے، یہ بھی اٹھ کے چل دیے. ان کے ساتھی نے کہا، ارے انگوٹھی تو اٹھا لو، وہ پڑی ہوئی ہے، حضرت کا منشا یہ تھوڑا ہی تھا کہ پھینک کے چلے جانا، گھر میں کسی کو دے دینا، مستورات میں کسی کو دے دینا، یہ تو حضرت نے تمہارے پہننے پر نفرت کا اظہار فرمایا ہے. لیکن وہ صحابی کیا جواب دیتے ہیں، کیا مر مٹنے کی چیز ہے. فرمایا کہ جس چیز کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو، اب میں اسے اٹھا نہیں سکتا. جس کو اللہ کے محبوب نے پھینک دیا، میں اب اسے اٹھا نہیں سکتا. یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا حال. اور اس طرح اب ایک ایک چیز کو اتباع آپ کا کر کے، اور ظاہر اور باطن کو کہ بالکل نمونہ بن گئے، اور بعض دفعہ آنے والوں کو پہچاننے میں دشواری ہوتی کہ محمد کون ہے. چنانچہ ایک صحابہ، ایک وہ واقعہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے، ایک اپنے یہاں کے چودھری مسجد کے اندر آئے، حلقہ لگا ہوا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا حلقہ ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی درمیان میں تشریف فرما ہے. وہ آنے والا اگر پوچھتا ہے، ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ اجتماع کیوں ہوا؟ کیا محبوب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے پہچان تھے کہ وہ پوچھ رہے ہیں ایکم محمد، تم میں کون محمد ہے؟ بات یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح مکمل اتباع کرتے تھے، لباس میں ایک ایک چیز کے اندر کے نمونہ بنتے تھے کہ آنے والے کو ایک نظر میں پہچاننے میں دشواری ہوتی تھی. اس لیے وہ پوچھتا ہے ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ اس کو جواب دیا گیا، ھذا الرجل الابیض المتقی، ارے یہی سامنے حسین گورے چٹے جو سہارا لگائے بیٹھے ہیں، یہی تو محمد ہے. ھذا الرجل الابیض المتقی، یہی ابیض، یہ بالکل گورے چٹے حسین خوبصورت جو تکیا لگائے بیٹھے ہیں، یہی تو محمد ہے. تو یہ پوچھنے کی صورت سوال ان سے کیوں پیش آئی؟ چونکہ تمام کا حلیہ ایک ہی تھا، تمام کا لباس ایک ہی تھا، اور ان کے انداز سب کے ایک ہی تھے، اس لیے پوچھنے کی نوبت آئی. دیکھو ہجرت کا موقع ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ پہنچے ہیں، آپ کے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں. جب مدینہ طیبہ میں پہنچے ہیں، لمبا سفر، اور لمبے سفر کی وجہ سے تکان بھی ہے، اضمحلال بھی ہے، اور ادھر آنے والے بے انتہا خوشی میں آ کر اب آ کے ملاقاتیں کر رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور آنے والوں کا استقبال کرتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، خیریت دریافت کرتے ہیں، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تشریف فرما ہے. آنے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مل رہے ہیں، انہی سے مصافحہ کر رہے ہیں، اور انہی سے سمجھ رہے ہیں کہ یہی اللہ کے نبی ہیں، ورنہ تو ان سے مصافحہ کیوں کرتے؟ اور آنے والا ہر ایک انہی سے مصافحہ کر رہا ہے، اور یہ ہے کمال محبت. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی اس کو گوارا کر رہے ہیں تاکہ میرے محبوب کو اذیت نہ ہو. لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تکان ہے، اضمحلال ہے، تاکہ کچھ سکون مل جائے. آنے والوں سے اب وقتی طور پہ میں بھی ملاقات کر لوں گا، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا آرام مل جائے گا. اور یہ آنے والوں کو کیوں اشتباہ ہو رہا ہے؟ کہ آپ ہی کو نبی سمجھ کر مصافحہ اور وہ ملاقات کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ نقل اصل کے اس طرح مطابق تھی کہ یہ اصل پر شبہ ہو، نقل پر شبہ ہو رہا ہے کہ یہی اصل نہ ہو، ہے نقل لیکن نقل اصل کے اس طرح مشابہ ہے اور مطابق ہے کہ اسی نقل کو اصل سمجھا جا رہا ہے. یہ تھا کمال اتباع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس نقل ہی کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہی اصل ہے، اس لیے مصافحہ کر رہے ہیں اور خیریت معلوم کر رہے ہیں اور آ کے ملاقاتیں کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جب سورج آیا، چڑھ آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورج کی کرنیں پڑی، تو اب ایک دم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور چادر لے کر اس کو تان لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر دھوپ سے بچانے کے لیے. اب لوگوں کو معلوم ہوا کہ خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے، اور معلوم ہوا کہ اصل کون ہے اور نقل کون ہے. اب لوگوں کو معلوم ہوا. تو یہ تھا کمال اتباع، ایسی نقل کہ اصل کا شبہ ہو. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا کمال تھا، اور یہ کمال محبت کے بغیر ہو نہیں سکتا. کچھ اس طرح جذب کر لوں تیرے حسن فطرت کو، تجھی کو سب پکار اٹھیں گزر جاؤں جدھر ہو کر. کچھ اس طرح جذب کر لوں تیرے حسن فطرت کو، تجھی کو سب پکار اٹھیں گزر جاؤں جدھر ہو کر. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے امت کے سامنے اور مخلوق کے سامنے یہ نقشہ پیش کیا ہے کمال محبت اور کمال اتباع کا. یہ مثال نہ پہلے ملتی ہے نہ بعد میں ملتی ہے. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تو ہیں ہی، لیکن امہات المؤمنین ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، میاں بیوی بی کا تعلق عجیب و غریب ہوتا ہے، محبت کا بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں اتنی عظمت کہ جتنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں عظمت ہے، اس کی مثال بھی نہیں ملتی، نہ پہلے ملتی ہے نہ بعد میں ملتی ہے، کہ کسی کے دل میں، بیوی کے دل میں اپنے شوہر کی ایسی عظمت ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے دلوں میں. محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کمال عظمت اپنی جگہ پر ہے. دیکھو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے. ابو سفیان مکے کا سردار ہے، کفار مکہ کا سردار ہے، اتنے بڑے سردار کی بیٹی ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. ایک مرتبہ ان کا والد ابو سفیان اور کفار مکہ کا سردار ابھی ایمان نہیں لایا، لیکن ایک مسئلے میں گفتگو کرنے کے لیے مدینہ طیبہ حاضر ہوا، اور اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کے پاس جا کر رہوں، وہاں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات آسانی سے ہو جائے گی، اور میری بیٹی ملاقات کرانے میں میری معاون بنے گی، اپنی بیٹی کے پاس جا کے قیام کروں. اپنی بیٹی کے پاس پہنچتا ہے ابو سفیان، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک جو ان کے گھر میں ہوتا تھا وہ بچھا ہوا ہے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، حالانکہ باپ سے ملاقات برسوں کے بعد ہو رہی ہے، اور باپ معمولی باپ نہیں ہے، کفار مکہ کا سردار ہے، لیکن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جلدی سے کھڑی ہوتی ہیں اور بستر کو لپیٹ دیتی ہے. یہ ماجرا دیکھ کر ابو سفیان بھی حیران ہو جاتا ہے، مہمان کی وجہ سے بستر کو تو بچھایا جاتا ہے، بستر کو لپیٹا تو نہیں جاتا، اور یہ میری بیٹی ہے، میں نے کس پیار سے اسے پالا ہے، اور میں اتنی مدت اتنے برسوں کے بعد آیا ہوں. مہمان کا ویسے بھی حق ہوتا ہے، اور وہ مہمان جو کہ باپ ہو، اور وہ مہمان جو اتنا بڑا اپنے شہر کا سردار ہو، اور اس کے لیے بستر کو لپیٹ دے گا کیا مطلب. اب وہ باپ بھی حیرت میں گیا، لیکن اب وہ اپنی بات، اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے کہتا ہے کہ بیٹی، یہ بستر میرے قابل نہیں تھا، یا میں اس کے قابل نہیں تھا. بات یہ تھی تاکہ اب بھی بات بن جائے، بیٹی یہی کہہ دے کہ معمولی قسم کا بستر تھا، اس لیے میں نے اٹھا دیا، تم سردار ہو اس لیے میں نے بستر کو تمہارے مناسب نہیں سمجھا، تو میری بات کم سے کم رہ جائے گی. یہ باپ نے بیٹی سے کہا، میں بستر کے قابل نہیں تھا، یہ بستر میرے قابل نہیں تھا. جواب سنیے بیٹی کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ باپ معمولی باپ نہیں، مکے کا سردار ہے، لیکن وہ بیٹی کیا جواب دیتی ہے، یہ اللہ کے رسول کا پاک بستر ہے، تم ناپاک ہو، ایک ناپاک آدمی اللہ کے محبوب کے پاک بستر پر نہیں بیٹھ سکتا، تم اسے چھو نہیں سکتے، یہ اللہ کے محبوب کا پاک بستر ہے۔ کیا عظمت تھی صحابہ رضی اللہ اجمعین کے علاوہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے دلوں کے اندر بھی، ذرا اندازہ تو لگاؤ، یہ محبت کے علاوہ یہ عظمت کی مثال کہیں ملے گی؟ یہ خود موجودہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے دلوں میں اس درجے عظمت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی، سب سے لاڈلی زوجہ مطہرہ ہے اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ان کے لحاظ میں ہوتے ہوئے اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے، ان کا یہ مقام ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان صدیق اکبر کی بیٹی ہے، یہ اتنا اونچا ان کا مقام۔ اور حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک سفر میں ہے، سفر کے اندر ان کا ہار گم ہو گیا اور ہار تلاش کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا قافلہ بھی ٹھہر جاتا ہے اور وہاں پانی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، صحابہ پریشان ہیں، پانی نہیں، ہمارے پاس بھی پانی نہیں، یہاں بھی پانی نہیں، نماز کا وقت ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ اور اس نے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ کو ٹھہرا لیا اور آپ کی وجہ سے تمام قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے جا کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی، کان بھرے جا کر، آپ نے دیکھا اس نے، عائشہ نے کیا کیا؟ باپ بہرحال باپ ہے، قافلے کی شکایت بجا ہے، اس لیے قافلے والوں کی شکایت سن کر باپ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس، وہ اپنے خامے میں ہیں، اللہ کا رسول بھی وہاں تشریف فرما ہے، اور اس انداز پر کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیٹی ہیں اور ان کے زانوں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے اور آپ سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما ہے، یہ اطمینان کی حالت، سب پریشان ہیں، اللہ کے محبوب کو اتنا اطمینان ہے، جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، پانی نہیں ہے تو کیا ہوا، نیند بھی آ رہی ہے، اور وہاں زانوں پر سر مبارک رکھے ہوئے آپ آرام فرما ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کتنا کہا ہوگا کہ جو مجبور ہوں اس وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے پر، جبکہ اللہ کا محبوب بھی وہاں موجود ہے، ان کے زانوں پر سر مبارک رکھے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ابو بکر میرے پاس آئے، یہاں یہ نہیں کہتی کہ میرے ابا میرے پاس آئے، فرماتی ہیں ابو بکر میرے پاس آئے، چونکہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ باپ کی گویا شفقت کے خلاف ہے، اس لیے یہاں نام لیتی ہیں، ابو بکر میرے پاس آئے اور مجھ کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور اتنا مجھے برا کہا جو ان کے جو اللہ نے چاہا کہ وہ کہے، اور اسی پر بس نہیں کیا، وَيُتْئِنُنِي فِي خَاسِرَتِي، میری کوک کے اندر چوکے مارنے شروع کیے اور مجھے مارنا شروع کیا، کوک کے اندر مارنا شروع کیا، اور کہا حبسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کو روک لیا تو نے اور تمام لوگوں کو روک لیا اور یہاں پانی نہیں ہے، اور جو کچھ کہنا تھا کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عظمت دیکھو، باپ ڈانٹ رہا ہے، مار بھی رہا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زانوں پر ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حرکت نہیں کرتی، بدن میں بھی حرکت نہ ہو جائے، اللہ کے نبی کی نیند نہ اچٹ جائے، اللہ کے محبوب کی نیند نہ اچٹ جائے، اگر میں نے ذرا سی حرکت کی اور بازو کے اندر ذرا سی حرکت آئی تو اللہ کے محبوب کی نیند اچٹ جائے گی، اس لیے فرماتی ہیں کہ مجھے حرکت کرنے سے نہیں روکا کسی چیز نے، مگر اس چیز نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے زانوں پر تھا، کہیں حرکت سے حضرت کی نیند نہ اچٹ جائے۔ اندازہ لگاؤ کیا ان کے دلوں میں عظمت تھی اللہ کے محبوب کی، کیا اس کی مثال کہیں ملے گی؟ یہ خود مستقل معجزہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ایسی عظمت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے دلوں کے اندر تھی اور وہ مکمل نمونہ بنے اور ان سنتوں کو اختیار کیا, ان سنتوں کو دوسروں کے اندر پھیلایا اور ان سنتوں کو پھیلانے کے لیے دنیا بھر کے اندر نکل کھڑے ہوئے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو ہم دنیا میں پھیلائیں. اس کو یہاں حدیث شریف میں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو میرا اتباع کرو, کامل اتباع, ایک ایک چیز میں میرا اتباع. اور جب تم میرا کامل اتباع کرو گے, ابھی معلوم ہو گیا کہ کامل اتباع کمال محبت کے بغیر نہیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت ضروری ہوئی اور پھر کامل اتباع. اور جب کامل اتباع کرو گے تو کیا ہوگا اس کے نتیجے میں, فرماتے ہیں یحببکم اللہ, اللہ تمہیں خود اپنا محبوب بنا لے گا. یحببکم اللہ اس لیے کہ محبوب کی محبوب تو محبوب ہوتا ہے, محبوب کی ایک ایک ادا محبوب ہوتی ہے, اس کا ایک ایک انداز بھی محبوب ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا ایک ایک سنت ایک ایک طریقہ بھی اللہ کو محبوب ہے. اس لیے جس شخص میں جتنی وہ ادائیں آ جائیں گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس میں اتنے ہی محبت کے انداز اس کے اندر آ گئے تو اتنا ہی وہ بھی اللہ کو محبوب ہو جائے گا, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یحببکم اللہ, اور اللہ محبوب بنا لے گا, اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. اور پھر رہی ہماری اب سے پہلے کی کوتاہیاں, فرما ویغفر لکم ذنوبکم, جب اللہ نے محبوب بنا لیا تو اب تمہاری کوتاہیوں کو کون پوچھتا ہے, محبوب کی غلطی کو کون پوچھتا ہے, محبوب نے کیا غلطی کی ہے, وہاں تو خود درگزر کیا جاتا ہے. ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا, اور کیوں نہ بخشے, واللہ غفور الرحیم, اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم. اور تم تو اللہ کے محبوب کا اتباع کر کے آئے ہو اور ان کی صورت بنا کر آئے ہو, ان کی شباہت لے کر آئے ہو, تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں, میں تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. آدمی صورت تو اختیار کرے, حقیقت بھی اللہ تعالیٰ اسے بنا ہی دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو صورت پر بھی پیار آتا ہے. تم صورت تو بناؤ, اللہ تعالیٰ کو صورت پر بھی پیار آتا ہے, وہ صورت بھی اللہ کو محبوب ہے, اس کا ظاہر بھی محبوب ہے. آدمی اس ظاہر کو اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اسی کو دوسری حدیث شریف کے اندر, جو حدیث شریف میں نے پڑھی تھی, اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من احب سنتی فقط احبنی, مجھ سے محبت کے دعوے دار تو بہت ہیں, ہر آدمی محبت کا دعویٰ کرتا ہے, لیکن فرمایا من احب سنتی فقط احبنی, حقیقت میں میری سنت سے محبت کرنے والا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے, جو میری سنت سے محبت کرے سمجھو اس کو مجھ سے محبت ہے. من احب سنتی فقط احبنی, میری سنت سے محبت کرنے والا وہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرنے والا ہے, اور جو مجھ سے محبت کرے گا اس کا کیا انعام ہوگا. فرما ومن احبنی کان معی فی الجنہ, مجھ سے محبت کرنے والا جنت میں میرا ساتھی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کیا, ایک سنت نہیں تمام سنتوں کو اختیار کیا, تمام اداؤں کو اختیار کیا, اور ابھی بتایا کہ محبوب کی ایک ایک ادا بھی محبوب ہوتی ہے, تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ادائیں جمع ہو گئیں, جتنی سنتیں جمع ہو گئیں, جتنے طریقے جمع ہو گئے, تو محبوبیت کی اتنی شان اس کے اندر آ گئی. اور جب محبوبیت کی شان آ گئی اب یہ بھی اللہ کو محبوب ہو گیا, اور جب یہ اللہ کو محبوب ہو گیا تو جو حقیقی محبوب کی جگہ ہے, یہ جو حقیقی محبوب کے علاوہ جو دوسرے ہیں ان کی جگہ بھی حقیقی محبوبی کے ساتھ ہوگی. اس لیے من احبنی کان معی فی الجنہ, مجھ سے محبت کرنے والے بھی جنت میں میرے ساتھی ہوں گے. من احب سنتی فقط احبنی, میری سنت سے محبت کرنے والے حقیقت میں مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، اور ومن احبنی کانمائی فی الجنہ، اور مجھ سے محبت کرنے والے کانمائی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالی نے اپنی محبوبیت کے لیے راستہ بھی کتنا عجیب بیان فرما دیا، کتنا آسان، کتنا سہل. اللہ کے محبوب جو اللہ کے محبوب ہیں، آپ کی ایک قدا بھی اللہ کو محبوب ہے. ہر قسم کی اچھائیاں، خوبیاں، صفات عالیہ، ہر اچھی عادت، ہر اچھی خصلت اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع فرما دی. تمام محاسن، تمام کمالات آپ کے اندر جمع فرما دیے. ایک ایک سنت اللہ نے جو آپ کو عطا فرمائی، اس کے مقابلے میں ساری دنیا مل کر اس کے برابر، اس سے بہتر تو کجا، اس کے برابر بھی کوئی طریقہ، ساری دنیا کے اقلاء اگر مل جائیں تو اس کے برابر کوئی طریقہ لا نہیں سکتے. اللہ نے اپنے محبوب کو وہ عادتیں، وہ طریقے، وہ سنتیں جمع آپ کے اندر اللہ نے جمع فرمائی. آپ کے کھانے کا طریقہ دیکھو، پینے کا طریقہ دیکھو، آپ نے چلنے کا طریقہ دیکھو، پیشاب پاخانے کا طریقہ دیکھو، ایک ایک طریقے کو دیکھو. اب کھانے کا طریقہ ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو دیکھو. دسترخوان بچھاؤ، اطمینان سے بیٹھو، کھانا رکھو، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، چھوٹا چھوٹا لقمہ کھاؤ، لقمہ گر بھی جائے تو صاف کر لو، رزق کا بھی ادب کرو، رزق ضائع نہ ہو، اور جتنا کھاؤ اس پلیٹ کو صاف بھی کر لو تاکہ بعد میں کھانے والا کوئی گھن نہ آئے، اور یہ ضائع بھی نہ ہو جائے کھانا، اور یہ دوسرے کے لیے جو بچ جائے تو کوئی دوسرا کھانے والا گھن بھی نہ کرے. اس طرح تم کھاؤ. اب اس طرح آدمی بیٹھ کر کھائے گا، رزق کا بھی ادب ہے، رزق کی بھی شکر گزاری ہے، اس کا بھی احترام ہے، اور کھانے والے کے اوپر بھی شفقت ہے، اپنے پیٹ کا بھی خیال ہے، معدے کا بھی خیال ہے، اور اللہ کا نام لے کے کھا رہا ہے، اللہ کے رزق کی شکر گزاری بھی ہو رہی ہے. کیا بہترین طریقہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. اب دنیا کے اقلاء مل کر کیا اس سے بہتر کوئی کھانے کا طریقہ لا سکتے ہیں؟ کسی نے طریقہ اختیار کیا، میز پہ کھانا رکھ گیا، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بھائی اس طرح تو جانور بھی کھاتے ہیں، اس طرح تو جانور بھی طریقہ اختیار کرتے ہیں. پینے کا طریقہ دیکھو، اللہ کے محبوب کا پانی پیو، بیٹھ کر پیو، تین سانس میں پیو، ایسے برتن میں ہو جو پانی نظر بھی آ رہا ہو، بند نہیں ہو، اس لیے ہو سکتا ہے اس میں تنکا پڑا ہو، ہو سکتا ہے کوئی اور چیز پڑی ہو، اس لیے پانی نظر بھی آتا ہو، اس حالت میں پیو، اس لیے مشکیدہ بند ہے اور اس میں پانی پیئے تو اس کی اجازت نہیں. آدمی مشکیدے بند مشکیدے سے پانی پیے گا، کوئی اس میں کیڑا مکوڑا ہو، ہو سکتا ہے اس میں کوئی تنکا ہو اور وہ اندر پہنچ جائے اور آدمی کو تکلیف پہنچ جائے. ہمارے ایک استاد تھے، ہمارے بچپن میں ہم قاعدہ پڑھتے تھے، محلے سے کھانا آتا ہے، امام صاحب کھانا کھا رہے تھے اور مسجد کا لوٹا پانی کے لیے سامنے رکھ لیا، اور وہ لوٹے کی جو ٹینٹو ہوتی ہے اس کو منہ میں لگا کر اسی طرح پانی پی لیا. اتفاق کے اس میں بھیڑ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس بھیڑ نے جو جا کر ڈنک مارا ہے زبان کے اوپر، تو اب کیا حال ہوگا آدمی کا؟ بھیڑ اگر باہر بھی کاٹ لے بدن پہ تو آدمی کا کیا حال ہوتا ہے، اور زبان کے اوپر کاٹے، زبان تو سب سے نازک ترین چیز ہے، تو آدمی کا کیا حال ہوگا؟ کھانا بھول گئے، پینا بھول گئے، کتنی مدت تک کھا نہیں سکے، پی نہیں سکے، کتنے دنوں میں ورم ختم ہوا، اور پھر بھی اس کے بعد زبان میں تتلاہٹ پیدا ہو گئی جو زندگی بھر باقی رہی. زندگی دنیا سے چلے گئے لیکن تتلاہٹ ختم نہیں ہوئی. کیا اللہ کے محبوب نے بتایا، پانی بھی پیو تو کھلے ہوئے برتن میں پیو، نظر آ رہا ہو، چھپا ہوا نہ ہو، کیا معلوم اس کے اندر کیا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کل یہ پیپسی ویپسی اور دوسری چیزیں جو اسی طرح وہ لگا کے پی لیتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ اس طرح نہیں پینی چاہیے. ٹھیک ہے ہر طرح اس پہ اطمینان ہے، لیکن کیا خبر ہے، پھر بھی کھول کے پی لو تو کیا حرج ہے، کھول کے پیو، کھلا ہوا ہو، سامنے نظر آ رہا ہو. ایسے ہی برتن، پیالہ ٹوٹ گیا، اس میں دراز کے اندر میل جمع ہو جاتا ہے، اس میں پینے کی بھی ممانعت، اس میں جو میل جمع ہو گیا اب یہ بھی نظافت کے خلاف ہے. برتن میں سانس لینے کی بھی ممانعت، اگر سانس لینا ہے تو برتن الگ کرو پھر سانس لو، اس طرح تین سانس لو کے برتن الگ کرو، اس لیے کہ سانس لیتے ہوئے بعض دفعہ ناک سے ریزش نکل جاتی ہے, وہ پانی میں گر جائے تو وہ نظافت کے خلاف ہے. پھر ریزش نہ بھی نکلے, یہ جو سانس آتا ہے دماغ کے اندر جو رطوبات ہیں ان کے اوپر کو گزر کے آئے گا اور اس کا اثر اس سانس میں ہوگا اور وہ سانس پانی میں آئے گا, تو یہ اس کا اثر آنا بھی نظافت کے خلاف ہے. اس لیے فرمایا کہ سانس بھی نہ لیا جائے, سانس بھی الگ لیا جائے. کیسا پاکیزہ طریقہ, پانی پینے کا بھی اللہ کے محبوب نے فرمایا, بتاؤ کیا اس سے بہتر طریقہ پانی پینے کا ہو سکتا ہے؟ آدمی ایک دم پانی پیے گا تو معدے پہ بوجھ پڑ جائے گا, تھوڑا تھوڑا کر کے پیے گا تو معدے پہ بوجھ نہیں پڑے گا. پیشاب کرنے کا طریقہ دیکھو, پیشاب کرنے کا طریقہ کہ اس طرح بیٹھو, ادب سے بیٹھو, سطر بھی چھپا ہوا ہو, لوگوں کو سطر بھی نظر نہ آئے, کپڑوں پہ چھینٹے بھی نہ لگیں اور پیروں پہ بھی چھینٹے نہ آئیں, قبلہ رخ بھی نہ ہو, ہوا کا رخ بھی نہ ہو, جگہ بھی نرم ہو. اب تو دوسری یہ سب چیزیں بن گئی ہیں, ورنہ تو پہلے یہ چیزیں نہیں تھی. جگہ بھی نرم ہو تاکہ پیشاب وہاں جذب ہو جائے, پھر ڈھیلے سے استنجا کر لو, پھر پانی سے استنجا کر لو, تمہارا بدن بھی پاک رہے, کپڑے بھی پاک رہے, صفائی بھی ہے, ستھرائی بھی ہے, پاکیزگی بھی ہے, طہارت بھی ہے, حیا بھی ہے, غیرت بھی ہے, ساری چیزوں کا لحاظ ہے ایک ایک سنت کے اندر. اب دوسرے لوگوں نے طریقہ اختیار کیا, جو تعلیم یافتہ اپنے آپ کو اوقلاء زمانہ کہتے ہیں, پتلون کھولی اور اپنا وہاں کھڑے ہو گئے چوراہے پر اور پتلون کھول کے پیشاب کرنا شروع کر دیا کہیں بھی کھڑے ہو کر. ایسے تو کتا بھی پیشاب کرتا ہے, کتا بھی پیشاب کرتا ہے, اپنا کہیں بھی کھڑا ہوتا ہے, ٹانگ اٹھاتا ہے, پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے. اسے نہیں معلوم کون آیا کون گیا, کوئی آ رہا ہے کوئی آ رہی ہے, اسے نہیں معلوم. ایسے یہ انسان چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا بھی عقل مند کہتا ہو, لیکن تم اس کے پیشاب کرنے کا ذرا طریقہ دیکھو, حیا کے بھی خلاف ہے, غیرت کے بھی خلاف ہے, مروت کے بھی خلاف ہے. پھر پیشاب کے قطرے جو نیچے گریں گے پیروں پہ بھی آئیں گے, اس کی پتلون پر بھی آئیں گے, اور صفائی کیے بغیر اسی طرح چل دیا, کتنے قطرے اس کے پتلون کے اندر جمع ہو جائیں گے. نہ پاکی ہے, نہ صفائی ہے, نہ ستھرائی ہے, نہ حیا ہے, نہ غیرت ہے, ساری چیزوں کے خلاف ہے, چاہے یہ اپنے آپ کو کتنا ہی عقل مند قرار دے. اللہ کے محبوب کا ایک ایک طریقہ جو اللہ کے محبوب نے بیان فرما دیا, دنیا کے سب اقلا مل کر اس سے بہتر تو کیا اس کے ہم پلہ بھی نہیں لا سکتے. اور جن چیزوں کو منع کر دیا, ساری دنیا آج اس کو تسلیم کرے گی کہ اس منع کرنے میں کیا حکمت. وہ مکان کی چھت جس کے اوپر دیوار نہ ہو, منڈیر نہ ہو, اس پہ سونے کی ممانعت. آدمی بعض دفعہ سوتے ہوئے اٹھتا ہے رات کو, خیال نہیں ہوتا میں کہاں ہوں, اندر مکان میں ہوں کہاں ہوں. شروع میں بعض دفعہ آدمی کی عقل جب اٹھتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے, کہیں اسے نقصان نہ پہنچ جائے. ہمارے یہاں تبلیغی ایک اجتماع ہو رہا تھا, جوڑ ہو رہا تھا, ہمارے یہاں کے خود ہمارے یہاں میرٹھ کے امیر صاحب, ان کے لیے مسجد کے ایک طرف دالان کے اوپر انتظام کر دیا, اور اس کے اوپر وہ منڈیر تھی نہیں, بوڑھے آدمی. اب رات کو جب وہ اٹھے اور چلے تو ان کو نیند میں خیال نہیں رہا میں کہوں, وہ سمجھے کہ میں اپنے گھر پر ہوں, اور جو چلے تو ایک دم اوپر سے نیچے وہ پیٹ ٹوٹ گیا, کولا اتر گیا, اور مہینوں تک اس پہ پلستر چڑھا رہا, اور وہ لنگڑاہٹ اخیر تک رہی زندگی بھر. ایک ایک طریقہ دیکھو. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم فرمایا. دیکھو داڑھی رکھنے کے اندر عظمت ہے, چہرے کی خوبصورتی ہے, وقار ہے. آدمی نوجوان بھی اگر داڑھی رکھتا ہے تو باعظمت معلوم ہوتا ہے, اور 80 برس کا بوڑھا بھی اگر داڑھی نہیں رکھے گا تو اس کی عظمت ہوگی, اس کا وقار ہوگا. وہ وقار نہیں ہے, وہ عظمت نہیں ہے. اپنے گلے کی بھی حفاظت ہے, چہرے کا وقار بھی ہے, عظمت بھی ہے. مونچھے کاٹنے کا حکم ہے, مونچھوں کو کاٹتے ہیں, اگر مونچھیں یہ بڑی ہوئی ہو تو بری بھی معلوم ہوتی ہیں. اور پھر آدمی پانی پیے گا یا کھانا کھائے گا تو وہ بال اس کھانے میں یا پانی میں آئیں گے, اور ان پہ غبار بھی ہوتا ہے, اور وہ اندر جائے گا پانی, نظافت کے بھی خلاف ہے. اس لیے مونچھ کے بالوں کو کاٹنے کا حکم دیا. اور دیکھو ایک ایک سنت, بغل کے بال ہے. بغل کے بالوں کو اصل کاٹنا نہیں ہے بلکہ اصل اکھاڑنا ہے. عجیب بات دیکھو حدیث شریف کے اندر جو لفظ آئے نطف الابل، بغل کے بالوں کا اکھاڑنا، ہر جگہ تو کاٹنے کا ذکر آتا ہے لیکن یہاں ہے نطف الابل، بغل کے بالوں کا اکھاڑنا. تو بغل کے بالوں کا اصل اکھاڑنا سنت ہے، کاٹنا تو دوسرے درجے کی چیز ہے، ورنہ اصل چیز ہے ان کو اکھاڑنا. بعد میں اکھاڑنے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن کوئی نوجوان ہی سے اگر ان کو اکھاڑنا چاہے تو اس اکھاڑنے میں انتہائی سہولت ہوتی ہے، کوئی ذرہ برابر دشواری نہیں، کوئی تکلیف نہیں. اور اکھاڑنے میں جو مصلحت ہے وہ کاٹنے میں ہے ہی نہیں. اکھاڑنے میں جب کوئی اٹھانے کا عادی ہوتا ہے، وہ بال بہت کمزور ہو جاتے ہیں، باریک ہو جاتے ہیں، نہ ہونے کے درجے میں ہو جاتے ہیں، جو ہوتے ہیں وہ بھی ریشم کی طرح ملائم ہوتے ہیں. پھر وہ جگہ انتہائی نرم ہوتی ہے، جگہ نرم ہوگی، بال کم ہوں گے، پسینہ بھی کم آئے گا، بدبو بھی کم ہوگی. اور جب ان کو اس طرح سے کاٹیں گے تو وہ جگہ بھی سخت ہو جائے گی، بال بھی زیادہ ہوں گے، موٹے ہوں گے، پسینہ بھی زیادہ آئے گا، میل بھی زیادہ جمع ہوگا، بدبو بھی زیادہ آئے گی. یہ ساری چیزیں تو ایک چیز کے اندر کتنی مصلحت ہیں. وہ حلق العانا، اور ناف کے نیچے کے بالوں کے حلق کا حکم کیا گیا. حلق العانا لوہے سے یعنی اس طرح وغیرہ سے صاف کرنا، وہاں کوئی مرد اگر اس کو مسالے سے صاف کرے تو یہ سنت کے خلاف ہے. وہاں اس طرح وغیرہ سے صاف کرنا ہی اصل سنت ہے، اس لیے کہ وہاں اس طرح وغیرہ استعمال کرنا، اس سے اس جگہ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں، خون کا دوران ان کے اندر جاری ہوتا ہے، وہ رگیں قوی ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں. اور اس جگہ کا مرد کے لیے، رگوں کا مضبوط ہونا یہی مرد کے لیے مفید ہے، اس لیے مرد کے لیے وہاں اس طرح کا استعمال کرنے کا ذکر کیا گیا. اور عورتوں کے لیے وہاں مسالے کا استعمال کرنے کو اصل سنت قرار دیا، چونکہ عورتوں کے لیے وہ جگہ اصل نرم و نازک ہونا ہی مرد کے لیے اور عورت کے لیے پسندیدہ اور مرغوب ہے، اس لیے ان کے لیے مسالے کا استعمال کرنے کا حکم دیا گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اندر بے انتہا مصلحتیں رکھی ہوئی ہیں. اب یہ کتا منہ ڈال دے پانی کے اندر، حکم ہے 7 مرتبہ اس کو دھو، 1 مرتبہ مٹی بھی استعمال کرو، بعض روایتوں میں ہے کہ 8 مرتبہ اس کو دھو. اب نجاستیں 3 دفعہ دھونے سے بھی پاک ہو جاتی ہیں، لیکن کتے کے جھوٹے کو 7 دفعہ دھونے کا کیوں حکم کیا گیا؟ اس کے اوپر بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ریسرچ کی، اور اب وہ ریسرچ کر کے ان زمانوں میں، بعد کے زمانوں میں اس تحقیق کے اوپر پہنچے کہ کتے کے جھوٹے کے اندر وہ جراثیم ہوتے ہیں اور وہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، اور جب تک 7 مرتبہ نہ دھویا جائے اور 1 مرتبہ مٹی استعمال نہ کی جائے، چونکہ مٹی میں تیزابیت کا مادہ ہوتا ہے، تو جب تک وہ زہریلے اثرات ختم نہیں ہوتے جب تک 7 مرتبہ نہ دھویا جائے. اور بعض ڈاکٹر یہ تحقیق دیکھنے کے بعد وہ ایمان انہوں نے قبول کر لیا. آج بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے سے اس کی تحقیق کی جا رہی ہے، خوردبینوں کے ذریعے سے ان کو دیکھا جا رہا ہے، اور اللہ کا نبی 1400 برس پہلے اس کو ذکر کر رہا ہے. نہ کوئی مشین ہے، نہ کوئی آلہ ہے، نہ کوئی خوردبین ہے، تو یقیناً یہ وحی کے بغیر نہیں بتا سکتے، اور وہ جو بتا رہے ہیں یقیناً وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں. اس لیے بہت سے لوگوں نے اور بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹروں نے اس تحقیق کو دیکھ کر انہوں اسلام قبول کیا. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت جس کو دیکھیے اس میں بے شمار مصلحتیں رکھی ہوئی ہیں، حکمتیں رکھی ہوئی ہیں، اور پھر اللہ نے ان کو اختیار کرنے کا حکم دیا. یہ خود اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اور اس کے اوپر احسان بر احسان کہ تم ان مبارک سنتوں کو اختیار کرو گے، ہم تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لیں گے. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم. اس لیے بھائی ضروری ہے کہ ہم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک چیز میں اتباع کریں، جو کام کریں پہلے سوچ لیں، تحقیق کر لیں کہ اس میں سنت کیا ہے، وضو میں کیا سنت ہے، نماز میں کیا سنت ہے، نماز میں کیا صورتیں، کیا قرآت کس وقت میں کرنا سنت ہے. ہم معمولی بہانے کی وجہ سے ان سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس میں سنتوں کو دیکھنا، قرآن کی سنتوں کو دیکھنا، آخر فجر کی پہلی سنتوں میں یہ رکعت صورتیں کیوں پڑھتے تھے، اور عشاء کے بعد وتر کے بعد میں یہ صورتیں کیوں پڑھتے تھے، کوئی تو مصلحت تھی. جمعے کے دن الف لام میم تنزیل ہی کیوں پڑھتے تھے، سورہ دہر ہی کیوں پڑھتے تھے، کوئی تو وجہ ہے جو اللہ کا محبوب اس کی پابندی کرتا تھا. جمعے کے دن جمعے کی نماز کے اندر سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ ہی کیوں پڑھتے تھے، کوئی تو وجہ ہے، بلا وجہ تو نہیں ہے. اس لیے بلا وجہ کسی طرح سنتوں کو ترک کر دینا یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ایک ایک چیز کے اندر مبارک سنتوں کو اختیار کریں، اور ہر کام کرتے وقت پہلے سوچنے کہ سنت کیا ہے، تو وہ مباح چیزیں اور مباح کام بھی عبادت بن جائیں گے. اور اس طرح ایک جائز چیز تھی فی نفسی ہی، لیکن جب سنت کا لحاظ کیا اور سنت کا اتباع کیا تو اب وہ چیز باقاعدہ عبادت بن گئی. اور جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو اب آدمی سوتے وقت سنت کی نیت سے سوئے گا تو سونا بھی عبادت، کھانا سنت کی نیت سے کھائے گا کھانا بھی عبادت، پینا سنت کی نیت سے پیے گا تو پینا بھی عبادت. غرض کے ایک ایک چیز اتباع سنت کی برکت اور اتباع سنت کی نیت سے ایک ایک چیز عبادت کی شان اس میں پیدا ہو جائے گی اور وہ عبادت بن جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حبیب پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال محبت اور کمال اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك ما سالك به نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم انا نسالك حبك وحب حبيبك وحب أوليائك وحب من يحبك وحب أعمال يبلغنا إلى حبك. اللهم أحينا على حبك وأمتنا على حبك وحشرنا على حبك. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں لغزش معاف فرما، ہماری حاضری قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما. یا اللہ اپنی رضا، اپنی خوشنودی، اپنی محبت، اپنی معرفت کی دولت نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عظمت عطا فرما، اتباع سنت اشاعت سنت کا جذبہ عطا فرما، اپنی اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، اپنے اولیاء کی محبت عطا فرما. یا رحم الراحمین، وہ اعمال کہ جو تیری محبت کا ذریعہ بنے، ان اعمال کی محبت ہم کو عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے سبک دوشی نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے، جن گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بغیر رشتے کے بیٹے ہیں اور وہ پریشان ہیں، ان کو بہترین رشتے بہترین جوڑ نصیب فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین، عالمی طور پر اسلام اور مسلمانوں کی سرخروی سربلندی کا فیصلہ فرما، پورے عالم میں امن و امان قائم فرما، مدارس مساجد خانقاہوں جماعتوں مرکزوں کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں میں الفت و محبت پیدا فرما، جوڑ پیدا فرما، ہر قسم کے اختلاف انشقاق سے پوری پوری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، جب تک ہماری زندگی مقدر ہے، یا اللہ اپنے دین کے اتباع سنت کے اتباع پر اور اپنی دینی خدمات پر ہم کو قائم فرما، اور جب وقت آئے تو کامل ایمان کے اوپر خاتمہ فرما، موت اور موت کے بعد کی سمندلے آسان فرما، ہماری قبروں کو اور ہر ایمان والے بندے کی قبر کو یا اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے، پل صراط پر حفاظت فرما، حوض کوثر پر حفاظت فرما، اپنے حبیب پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اپنے عشاق اور اپنے محبوب بندوں میں، اپنے محبین میں، دین کے خادموں میں ہم سب کا حشر فرما، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔